محمدًا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم جب اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتے ہیں وہاں ہمیں دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک تو جو براہ راست علم کی بات وہ کرتے ہیں, میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کہ صاحب سات آسمان ہیں اور دونوں آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ انہوں نے آپ کو براہ راست علم عطا کر دیا کہ ہماری معلومات میں, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو اس علم سے کہیں زیادہ اہم ہے وہ ہے تربیت, کہ وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں. اب وہ تربیت کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے یہاں ایک بار ایک قصہ اپنے مرشد صاحب کا بیان کیا تھا کہ میں غالباً جون جولائی کا مہینہ ہوگا, حبس بے پناہ, تو مرشد صاحب کی جو رہائش گاہ تھی وہ اس کا سائز تھا 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ. وہ در حقیقت ہندو کے زمانے کا مکان بنا ہوا تھا اور یہ اس کا باتھ روم ہوتا تھا جس کو مالک مکان نے کنورٹ کر دیا انٹو اے روم, اور 20 روپے مہینے پہ مرشد صاحب کو کرائے پر دیا ہوا تھا انہوں نے. اب 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کا کمرہ, اس میں سوائے ایک دروازے کے اور دوسرا کوئی آؤٹ لیٹ تھا ہی نہیں, نہ کوئی وینٹیلیٹر, نہ کوئی ونڈو, نہ کچھ. تو جب حبس ہے تو پھر اتنی چھوٹے بند کمرے میں تو گرمی زیادہ ہوگی. وہ شاید مجھے زیادہ اس لیے بھی لگی کہ میں آفس سے اٹھ کے گیا تھا تو آفس میں بھی ایئر کنڈیشنر تھا, گاڑی بھی ایئر کنڈیشنڈ تھی. وہاں جا کے مجھے گرمی زیادہ لگی تو بغیر کسی ارادے کے, جیسے ہم روٹین میں موسم کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو میری زبان سے یہ نکل گیا کہ صاحب آج گرمی بہت ہے. تو مرشد صاحب بہت زیادہ برہم ہو گئے اور بڑے غصے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو اللہ تعالی کے کاموں پر انگلی اٹھانے والے؟ وہ مالک ہے, وہ آقا ہے, وہ جو چاہے کرے. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم آقا کی کسی بات پر انگلی اٹھاؤ؟ اب یہ تربیت تھی. تو علم میں اور تربیت میں یہ فرق ہے. وہ پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ علم ہے, اور یہ مجھے سنپ کرنا یہ کہہ کے وہ تربیت ہے کہ میں زبان سے ایسے الفاظ کیوں نکالوں. اسی طرح ایک دن وہ اپنا ایک قصہ سنا رہے تھے, کہیں ڈیوٹی ان کی لگی تھی سمندر کی تہہ میں, تو اس کا واقعہ مجھے سنا رہے تھے, تو میں بڑی دلچسپی سے بڑا مگن ہو کے سن رہا تھا. تو وہیں کہیں مرشد صاحب کی تصویر بھی پڑی تھی, میں نے بے خیالی میں کہیں اٹھائی تو اور وہ کھیلنے لگ گیا اس سے میں, تو مرشد صاحب کی نظر پڑ گئی کہیں میرے ہاتھوں پر, उसमें तस्बीह पकड़ी हुई थी, तो भरम हो गए कि तुम हाथ में तस्बीह पकड़ते हो ताकि लोग तुम्हें नेक समझें और तुम्हारी नेकी से मुतासिर होकर तुम्हें सलाम करें। तो जो झाड़ पड़ी तो मैंने भी अपने हाथों की तरफ देखा, वहां तस्बीह मैंने पकड़ी हुई थी। तो मैंने मुर्शिद साहब से कहा कि नहीं हजूर, ये मेरी नहीं है, तो आप ही की तस्बीह है, यहां पड़ी थी कहीं। मैं क्योंकि बहुत ही तवज्जो से मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि मैंने इसे बेख्याली में उठा लिया है। नहीं, तुम गलत कहते हो, तुम्हारा तो बुनियादी मकसद ही ये है कि लोग तुम्हें नेक समझें और तुम्हें सलाम करें। बहुत मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के जान छुड़ाई अपनी, ये तरबियत थी कि अल्लाह का मैं अगर जिक्र कर रहा हूं और कुछ लोग आ गए तो मेरे होंठ भी हिलते हुए ना देख पाए वो, ये तरबियत है। मुर्शिद साहब के खादिम थे, सर्दियां थी तो मैं लंच टाइम में अपने मुर्शिद साहब के पास, जहां वो थड़े पे बैठते थे, वहां चला गया। तो मैंने देखा कि वो उनके खादिम का कोट फटा हुआ है, ठिठर रहे थे। वो चाहते थे कि सामने रेड़ी जो खड़ी है जिस पर पुराने कपड़े हैं वहां से एक कोट खरीद लें, और ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि मुर्शिद साहब का खादिम पुराने कोट लेके पहने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यहां से मत खरीदें आप, मैं शाम को आपको नया कोट पेश कर दूंगा। मैं ऑफिस से चूंकि लेट उठता था तो लेट उठा, घर गया, खाना खा के फारे हो गए, तो नया कोट एक निकाला जिसको मैंने पहना नहीं था अभी, और वो लेके वहां चला गया। तो जाके मैंने उनके खादिम की खिदमत में पेश कर दिया, तो डांट पड़ गई मुर्शिद साहब से। कहने लगे, एक बात तुम्हें मैं बताऊं कि तुम किसी को इंतजार में नहीं रखते कभी, अगर किसी के लिए कुछ तुमने खिदमत करनी है तो उसको इंतजार में मत रखो। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ उस पर, तो मैंने कहा हजूर क्या हुआ? कहने लगे, तुम कह गए थे कि मैं शाम को आपको दूंगा, तो मैंने कहा जनाब वो असल में मेरा कहने का मकसद यही था कि मैं जब आपके पास शाम को हाजिर होता हूं तो मैं पेश कर दूंगा। कहने नहीं, तुमने दुरुस्त नहीं किया, तुमने शाम कहा था, रात नहीं कहा था, तो ये तुम रात को आए हो, शाम को नहीं आए। तुमने इंतजार में रखा है एक आदमी को जिसकी तुम खिदमत करना चाहते थे, उसको इंतजार में रखा तुमने। अब ये तरबियत है, दो बातें हो जाती हैं। तरबियत के बगैर इल्म किसी काम का नहीं है, और इल्म के बगैर तरबियत अधूरी रह जाती है, लंगड़ी है वो। तो दोनों चीजों का होना बड़ा जरूरी है। ये आपके मुर्शिद हैं जो आपको इल्म भी देंगे और आपकी तरबियत भी करेंगे। مرشد کے پاس بیٹھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے، ان سے ملاقات اس لیے ضروری ہوتی ہے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم میں سے ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا، تو ہم عام طور پر جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ جیسے لوگ تو جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہے ظاہر ہے وہ تو اپنے معیار سے بات کرے گا، تو وہ آپ کو جواب دے دے گا کہ couldn't be better. اب یہ آپ کا مرشد ہے جو آپ کو کریکٹ کر پائے گا وہاں کہ یہ آپ دو غلطیاں کر رہے ہیں، ایک نہیں ہے وہ، دو غلطیاں ہیں، یہ کہہ کے کہ couldn't be better. یہ تکبر میں چلی گئی بات کہ میں اتنا اچھا فیل کر رہا ہوں کہ اس سے آگے کوئی حد ہو نہیں سکتی، یہ تکبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کی قدرت کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے. جب اس کی قدرت کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے تو وہ تو ہمیں اس سے ہزار گنا زیادہ بھی اچھا رکھ سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ couldn't be better. گورا اس لحاظ سے اچھا ہے، وہ کتنی مصیبت میں ہوگا، مشکل میں ہوگا، آپ اس سے بات کیجئے، ہے جان ہاؤ یو، جواب کیا آئے گا؟ کوڈ بی ورسٹ. اب یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ انڈائریکٹلی یہ کہہ کے کہ کوڈ بی ورسٹ، کہ اللہ کی مہربانی ہے اس نے اس حال میں ہمیں رکھا، یہ تو اس سے برا کہیں ہو جاتا. سب سے آسان بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو مان لیجئے کہ میرے پروردگار کی مجھ پر بہت رحمتیں ہیں، دعا فرمائیے پروردگار مزید رحمتیں نازل فرما دے. یہاں عاجزی بھی آ جائے گی اور رب سے دعا بھی ہو گئی، ساتھ ہی دونوں باتیں ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہہ دیتے ہیں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ نے بڑے اچھے حال میں رکھا ہے. نیت ہماری اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا عطا کیا جس کا میں حقدار بھی نہیں. یہ الفاظ مت کہیے، یہ رب کی ججمنٹ کو کہہ رہے ہیں ہم. سیدھا ہے کہ اللہ کی بڑی عنایات ہیں، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑے مہربان ہیں، اس کی بڑی عنایات ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ مزید مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اس میں عاجزی مل جائے گی آپ کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی تربیت کرتا ہے مرشد. اکثر بیشتر میرے ساتھ لوگ اگر کہیں چلے جائیں تو ان کو ایک دقت بڑی شدت سے پیش آتی ہے کہ رات کے 2-2:30 بجے بھی جب کوئی نہیں ہے سڑک پر تو ٹریفک سگنل ریڈ ہے تو میں رکا رہوں گا جب تک کہ گرین نہ ہو جائے، حالانکہ کوئی نہیں ہوتا چاروں طرف. وجہ یہ ہے کہ میں نے مرشد صاحب کو دیکھا کہ قانون کی بڑی سختی سے پابندی کرتے ہیں، اسی طرح کتنے ہی بے تکلف رشتہ ہے, تعلق ہو, اگر دروازے پہ لکھا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تو مرشد صاحب اندر نہیں جائیں گے, چاہے ان کے سگے بیٹے کا ہی گھر کیوں نہ ہو. کھڑے ہیں تو ان سے کہیے کہ حضور چلیے اندر, کہ نہیں یہ دیکھو کیا لکھا ہے. دوسرے کی لکھے کا احترام کرو تاکہ وہ تمہارا احترام کر لے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور فقیر ان باتوں سے پہچانا جائے گا. یاد رکھیے گا, کہیں کوئی فنکشن تھا تو کسی صاحب نے تقریر کی تو وہ مختلف نام لے کے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت زندگی میں محنت کی, میں جانتا ہوں اور میں ان کی محنت اور ریاضت کا احترام کرتا ہوں کہ بہت ہی محنت کی ہے, جو کچھ عجیب کیا انہوں نے اپنی محنت اور اس سے کیا. اس طرح اور لوگوں کا کہا تو اینڈ پہ ایک صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اس وقت میری نظر میں وہ اکلوتے صاحب نسبت ہیں جو ایک باقاعدہ سلسلے سے منسلک ہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دی. اب اس بات پہ اگر آپ غور کریں گے, غور نہ کریں تو روٹین کی بات کی ہے کہ صاحب فلاں صاحب کا تعلق فلاں سلسلے کے ساتھ ہے, نسبت ہے ان کی, لیکن در حقیقت کہہ کیا رہے ہیں وہ کہ ان صاحب کی تربیت ہوئی بھی ہے کیونکہ وہ ایک باقاعدہ سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ جو سلسلوں سے منسلک ہو جاتے ہیں ہم, وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اس سلسلے کا نام لگا دوں, بلکہ منسلک اس لیے ہوا جاتا ہے کہ وہاں ہماری تربیت ہوتی ہے. تو تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگلے دن کسی ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب ہمارے جو کمپیئر تھے میرے, انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ ہم ذکر کرتے ہیں عبادات کا, دوسری چیزوں کا سب, لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا اس کا. تو میں ان کو ایک بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں 100% کاٹن, اس پہ پانی پھینکیے یہ جذب کر لے گا اسے, کہ کاٹن کی یہ خوبی ہے کہ وہ اچھا ایبزاربنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک کیمیکل لے آئیے اور لا کے اس کے اوپر اسپرے کر دیں واٹر پروف کیمیکل, تو پھر اس پہ 24 گھنٹے بھی پانی کھڑا رہے گا یہ جذب نہیں کرے گا. وہ جو اکثر بیشتر میں یہاں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ مرشد اگر واقعی مرشد ہیں, واقعی صاحب علم ہیں, جو کہ ہوتے ہیں, تو اپنے پاس آنے والے آدمی کے ساتھ پہلا جو سلوک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل سے مال دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں, دنیا کی محبت نکال دیں گے وہ. تو آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ کسی فقیر کے پاس جب آپ جانا شروع کرتے ہیں وہ آپ سے کہتا نہیں ہے کہ دنیا کی محبت چھوڑ دو, لیکن حیران کن طریقے پر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. ایک ایک روپیہ پہلے بڑی احتیاط سے آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے, تو کسی کو اگر دینا ہے تو اس سے پہلے تمام اپنی ضروریات پر نظر ڈال لے گا کہ اگلے 15 دن میں کوئی ایسی ضرورت تو نہیں جس میں 1 روپیہ میں اس کو دے دوں تو وہ ضرورت رک جائے میری. لیکن فقیر کے پاس جانا شروع ہوتا ہے انسان تو غیر محسوس طریقے پر 2-4 سال کے بعد دیکھیے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کون کیا لے گیا, میں نے کسی کو کیا دے دیا, میری ضروریات کا کیا بنے گا. اس کے لیے روٹین بن جاتا ہے, آدمی آیا ضرورت کا اظہار کیا, انہیں چپ چاپ جو ہے پکڑا دیا لے لیجیے. محبت نکل گئی دل سے آپ کے. ہمارے یہاں جائیداد پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, جائیداد کی تقسیم پر, وراثت پہ. ایک سگے بھائی ایک دوسرے پہ مقدمے کر دیتے ہیں, بہن بھائی مقدمے کر دیتے ہیں. لیکن کسی فقیر کو آپ نہیں دیکھیں گے کبھی, مقدمہ تو بہت دور کی بات ہے, کہ وہ ذکر بھی کر جائے اپنے بہن بھائیوں سے کہ باپ کی وراثت میں میرا بھی حصہ ہے. بڑے خوش دلی سے کہتا کہ یار مجھے نہیں چاہیے, میری طرف سے تمہیں تحفہ رکھ لو جاؤ. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ بے پناہ اسے عطا کر دیتا ہے, اپنے خزانے سے اس طرح عطا کرتا ہے کہ سبھی لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے. یہ مرشد کھیل کھیلتا آپ کے ساتھ کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. تو یہ تربیت ہے جو مرشد آپ کی کر رہا ہے اس کا. لیکن بعض اوقات سچویشن ایسی سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ فقیر کے آنے والا پاس آنے والا آدمی اگر اس کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے تو جو ہی پہلی ڈانٹ پڑی مرشد سے وہ کہتا تم کون ہو میں کون, تمہیں میں کیا سمجھتا ہوں, میں جا رہا ہوں السلام علیکم. یہ بھی بسا اوقات ہو جاتا, لیکن وہ اللہ کی رحمت ہے فقیر کے لیے کہ ایسا آدمی جو اس سلسلے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے, اس کے معاملات کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کو شروع ہی میں رب تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا اس سے. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. مگر وہ بات معلوم نہیں کہاں سے چلی, کدھر کو چلی گئی. یہ کسی صاحب نے سوال لکھا ہے کہ کیا خواتین کا بے پردہ بلکہ سر برہانہ پھرنا اور ایسا لباس زیب تن کرنا جو بہت ہی چست یا باریک ہو گناہ اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے یا نہیں؟ یقینی طور پر یہ منع ہے اسلام میں, نہیں کرنا چاہیے. انسان پر لازم ہے کہ جس دین کو وہ فالو کر رہا ہے اس کے تمام اصولوں کی پیروی کرے. تو جب دین اسلام نے عورت کے لیے لباس کا ایک معیار قائم کیا ہے تو اس معیار کو فالو کرنا چاہیے. دوسرا ان کا سوال ہے کہ اگر ایسے لباس پہننے اور بے حجاب پھرنے والی خواتین سالک راہ سلوک ہونے کی دعوے دار بھی ہوں تو کیا یہ امر ان کی روحانی ترقی میں مانے ہوگا یا نہیں؟ देखिए, ये रूहानियत की राह का मुसाफिर होना, रादर मुसाफिर होने का दावा करना, उसे किसी को कौन रोक सकता है? और तो और, मुझ जैसा आदमी भी दावा करता फिरता है कि मैं रूहानियत की राह का मुसाफिर हूं, तो मुझे क्या आप लोगों ने रोक लिया इस बात से? तो कोई दावा कर ले, उससे क्या है? ये हम पर नहीं है कि हम किसी के बारे में जजमेंट पास करते फिरें। रब इसी दुनिया में भी फैसला कर देता है। अक्सर बेशतर मैं यहां कहता रहता हूं कि जनाब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये फरमाया था कि जो शख्स एक भी सुन्नत तर्क करता है वो रूहानियत की खुशबू भी नहीं पा सकता। तो ये तो अहकामात की खिलाफवर्जी हो जाएगी। तो कोई दावा करता है, करने दीजिए, खुद भुगत लेगा उसको। तो हमें ऐसी बातों की फिक्र करनी ही नहीं चाहिए। मैं आपके सामने बैठ के दावा करता हूं कि मैं नेक आदमी हूं, बड़ा सिंपल जवाब है, एक बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट, बात खत्म हो गई। तो इसमें क्योंकि होगा क्या कि मेरे सामने किसी ने दावा कर दिया कि वो राह सलूक पर है, तो मैं फौरी तौर पे उन साहब के आपको तर्क शरीयत और तर्क अहकाम उसको गिनवाना शुरू कर दूंगा कि वो कहां का वली अल्लाह आया। वो तो शराब पीता है, मैंने देखा है उसे। वो तो गाना सुनता है, मैंने देखा है उसे। अब मैं रियलाइज नहीं कर रहा कि मैं किस चीज में मुब्तला हो गया। जिसने दावा किया वो मामला तो उसके और रब के दरमियान था। ये मैंने गीबत शुरू कर दी, दूसरे के ऐबों को उछालना शुरू कर दिया, फंस मैं गया। किसी के ऐब बयान करके उसकी गैर मौजूदगी में तो मेरे ऊपर दो चार्ज लग गए। एक तो रब मुझे कहता है कि लोगों के ऐबों को छुपाओ, दूसरा रब गीबत से मना करता है। तो मैं इन दो गुनाहों में मुब्तला हो गया। तो अगर कहीं मुझे कोई कह दे कि फलां साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने वक्त के खौस हैं, तो बेहतरीन जवाब है कि माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उन पे और रहमत नाजिल फरमाए। लीजिए, बच गया मैं उन गुनाहों से। तो ये एक किस्सा है कि मैं किसी आदमी के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में जब ये जिक्र करता हूं उसमें मुझे एहतियात कर लेनी चाहिए कि कहीं मैं गीबत में तो नहीं जाने लगा। अब ये एक सवाल इनका, کہ اگر ایسی خواتین جو بے پردہ اور بے حجاب ہوں اور بہت ہی چست یا نیمریاں یا ایسا باریک لباس پہن کر پھرتی ہوں جس سے جسم جھلکتا ہو اور وہ کسی مرشد صاحب کے پاس بھی سال سال سے جا رہی ہوں اور وہ ان کو نہ ٹوکتے ہوں تو کیا یہ امر مرشد صاحب کی روحانی ترقی میں بھی مانے ہوگا یا نہیں؟ نیز یہ بھی فرمائیں کہ وہ بھی روز آخرت اس کے لیے مسئول ہوں گے کہ نہیں؟ بھائی اگر تو وہ واقعی مرشد ہیں, واقعی کوئی اللہ کی راہ پر چلنے والے صاحب ہیں, تو یقین کر لیجئے کہ ایسے مرشد کی نگاہ ان خاتون کے جسم پر کبھی جائے گی ہی نہیں. تو جب ان کی نظر جسم پر جائے گی نہیں تو ہاؤ وڈ ہی نو کہ اس خاتون نے کیا لباس پہنا ہے, اور وہ ٹوکیں گے کیسے اس کو؟ اس راہ کے مسافر تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاتون آ جائے, کوئی مرد آ جائے, ان کو یہی نہیں پتا لگتا کہ آنے والا مرد ہے یا عورت ہے, ان کے لیے سب ایک برابر ہیں. تو خاتون سے بھی ایسی ڈیل کریں گے جیسے مرد سے, اور مرد سے بھی ایسی ڈیل کریں گے جیسے مرد سے. تو وہ تو غریب اس وقت جانے گا کہ اس نے باریک لباس پہنا تھا, اس کا جسم جھلک رہا تھا, جب اس کی نگاہ عورت کے جسم پر ہوگی. تو جس کی نگاہ عورت کے جسم پر ہے وہ راہ سلوک کا مسافر کہاں کا ہے, یہ بتائیے. ایسا نہیں ہے, یہ تو یہ چاہیے کہ باہر لوگ اس خاتون کو سمجھا دیں کہ جا رہی ہو چادر لپیٹ لو. بات ختم ہو گئی. بزرگوں کے پاس ایسے ہی نہیں جاتے, چادر اوڑھ لو. نیکی ہو گئی, آپ کے کھاتے میں نیکی لکھی گئی, بدنسبت کسی پر انگلی اٹھانے کے وہ گناہ میں چلا گیا معاملہ. یہ صاحب میرا خیال ہے کسی مرشد سے ناراض معلوم ہوتے ہیں, یہ مرشد صاحب کو ہی رگیدے جا رہے ہیں آج. کیا خاوند کی حکم عدولی اور اس کو ناراض کر کے مرشد صاحب اور رب کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے جبکہ کوئی شرعی امر بھی اس پہ مانے نہ ہو؟ اگر تو مرشد صاحب اس عادت میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کے معاملات کی کریز کرتے رہیں, جستجو کرتے رہیں, اپنے پاس آنے والے کے گھریلو معاملات کی کریز کرتے رہیں, پھر تو آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں. بلکہ اس سے بڑا ایک سوال ڈیو ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ جناب آپ ہیں تو ہمارے مرشد, لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ رب تعالیٰ نے تو منع کیا ہے کہ کسی کے معاملات کی جستجو میں نہ لگے رہو, کرید میں نہ لگے رہو, تو یہ آپ ہمارے گھر کے معاملات کی کرید میں کیوں رہتے ہیں؟ تو یہ تو گناہ کر رہے ہیں آپ. تو یا تو وہ خاتون آ کے بتائیں مرشد صاحب سے کہ لیجیے آج ایک مارکا اور میں مار کے آئی, میرے ہسبینڈ نے یہ مجھے حکم دیا تھا تو میں نے اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا اس حکم کو. تو پھر وہ نہ مانا کریں تو ایک بات بھی ہے, لیکن مرشد تو کبھی یہ حرکت نہیں کریں گے کہ کسی کے معاملات کو کرے دیں انلیس کہ خود نہ کوئی بتا دے, تو اس پہ وہ صحیح رائے دے دیں گے اس کو. ان کا پانچواں سوال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی خاتون سالک کے راہ تصوف ہونے کی دعوے دار ہوں اور خاوند کے گھر والوں جیسے اس کے والدین اور سگی بہنوں سے برا سلوک کریں تو ان کو گھر میں داخل تک نہ ہونے دیں تو کیا یہ ان کا دعویٰ درست ہوگا؟ بھائی راہ سلوک کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ سیرت مبارکہ کی پیروی کر رہا ہے بندہ یا نہیں کر رہا. تو اگر کوئی دعوے دار ہے اور وہ اتنی بنیادی چیز نہیں کر رہا اور تصوف کی راہ پہ کیسے جائے گا؟ لیکن اس میں میرا ایک مشورہ ہے کہ اس قصے میں پڑھنے بجائے اس کے کہ ہم اس میں پڑھیں کہ کون کیا دعویٰ کر رہا ہے, میرا کیا ہے اس میں جاتا ہے, میں مسکرا کے خاموش ہو جاؤں گا. بہت زمانہ پہلے, میرا خیال ہے شاید 25-26 سال پہلے, کچھ لوگ آتے تھے, ان میں سے ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میرا مقام کیا ہے. تو میں نے کہا بی بی مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کا مقام کیا ہے, جو چیز میں بظاہر دیکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا مقام ایک ماں کا ہے, آپ کا مقام ایک وائف کا ہے, آپ کا مقام ایک بیٹی کا ہے. کہ نہیں نہیں یہ میرا مطلب نہیں ہے, میں روحانیت میں کس مقام پر فائز ہوں. تو میں نے کہا بی بی یہ تو کسی ایسے آدمی سے پوچھئے جو روحانیت جانتا ہو, مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے, روحانیت سے دور کا واسطہ نہیں میرا, تو میں کیسے بتا پاؤں گا کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, میں اپنے وقت کی کتب ہوں. تو میں نے کہا جی اللہ آپ کو مبارک کرے, اللہ مزید ترقی عطا فرمائے آپ کو. بعد میں ایسے معاملات ہیں جن کو شاید میں زبان پہ لانا پسند نہ کروں کہ کسی کے راز ہیں, بے شک وہ انتقال کر چکی خاتون. میرا کیا بگڑتا ہے کوئی مجھے آ کے, کئی بار بہرحال لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے وقت کے کتب ارشاد ہیں, وہ غوث ہیں, تو میں اٹھ کے ادب سے ملتا ہوں کہ چلیے میری خوش نصیبی کہ آج ایک غوث کی زیارت ہو گئی مجھے. میرا کیا جاتا ہے, کیوں میں لوگوں کو مایوس کروں اپنے آپ سے؟ ٹھیک ہے کہتے رہیے بسم اللہ, کیا جاتا. تو ہم یہ کیوں نہیں رویہ رکھ سکتے کہ اگر ایک آدمی آ کے مجھے کہتا وہ ایک صاحب بڑی شد مت سے مجھے, بہت ہی شد مت سے مجھے نصیحت کر رہے تھے کہ شاہ صاحب آپ یہ کام کیا کیجئے, تو میں نے کہا حضور آپ نے کہیں مجھ میں کوتاہی ضرور دیکھی, اور بڑی مہربانی آپ نے میری وہ کوتاہی پوائنٹ آؤٹ کر دی, اللہ آپ کو اس کی جزا دے, تو میں کوشش کروں گا کہ یہ میں کر لوں. کیا گیا میرا, میں ان کو کیوں بتانے بیٹھوں کہ بھائی میں تو اتنے عرصے سے تہجد پڑھ رہا ہوں, کیا ضرورت کیا ہے مجھے, میرے پیٹ میں کیا درد ہو گیا اس کے کہنے سے, کیا فرق پڑے گا مجھے. تو اچھا ہے اس نے نصیحت کر دی, جہاں کہیں کمی ہوگی میں دور بھی کر لوں گا پھر, تو مجھے تو اس کا مشکور ہونا چاہیے. تو بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کی فکر میں مت پڑیے, اس کا ایک نقصان آپ کو ہو جائے گا کہ آپ کی نظر لوگوں کے اعمال پر رہے گی, اپنے اعمال سے ہٹ جائے گی. تو جب آپ کی نظر اپنے اعمال پر سے ہٹے گی تو پھر خامیاں وہاں جنم لینے لگیں گی. جب تک انسان کی نظریں اپنے اعمال پر رہتی ہیں, اپنے عیبوں پر رہتی ہیں, اپنی خامیوں پر رہتی ہیں, انسان اپنے آپ کو بدلتا رہتا, امپروو کرتا رہتا, بہتر کرتا رہتا. کوئی بھی فقیر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی نظر دوسرے کے عیبوں پر رہے, اس کی نظر اپنے ہی عیب پر رہتی ہے. تو آپ اس سے کبھی پوچھئے کہ وہ آدمی تو یہ کر رہا ہوں, بھائی وہ مجھ سے بہتر ہے, وہ مجھ سے اچھا ہے, ہمیشہ آپ کو یہ جواب ملے گا فقیر سے کہ نہیں وہ تو بڑا بھلا آدمی ہے, مجھ سے بہتر ہے. وہ اس لیے اس کو بہتر نظر آ رہا ہے کہ فقیر کی نظر اپنے اوپر ہے, اپنے عیبوں پر ہے, اپنے اعمال پر ہے, اپنی. تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے, اگر آپ اس کا برا نہ مان جائیں اس مشورے کا, کہ ہم اپنی ذات پر نظر رکھیں, چیک رکھیں اپنی ذات پر, تاکہ ہمارے عیب ختم ہوتے چلے جائیں. دوسروں پر نظر رکھنے لگیں گے, ہمیں وقت نہیں ملے گا اپنے اوپر نظر رکھنے کا, تو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے ہم. یہ میں مشورہ دے کے آپ کو, اپنے آپ کو کوئی ارسطو یا بقراط ثابت نہیں کر رہا, یہ آپ یہاں آتے ہیں, ایک سوال پوچھا ہے, تو سوال کا جواب تو پہلے دے دیا, لیکن یہ بات میں نے بعد میں کہی ہے کہ یہ فائدہ دے گی یہ بات کہ ہم بجائے دوسروں پر نظر رکھنے کے اپنی ذات پر نظر رکھیں. جناب جناب بھائی ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ہمارا فرض ہے, تو جب رب تعالیٰ نے ایک بات سے ہمیں منع کر دیا کہ دوسروں کی کرید میں نہ رہو, کسی کے عیبوں کی کرید میں نہ رہو, اور اگلی بات یہ کہہ دی کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو, تو میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کروں گا کسی کے عیبوں کو کریدنے میں, اور اس کے لیے میں رب کو جواب دہ ہو جاؤں گا. تو اس لیے اس سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سڑک پر چلتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی پر ہماری نظر نہ پڑے کہ کون کس حال میں ہے, تو ہم اس سے بچنے کے لیے اپنے سامنے جو سڑک ہے اس پر نظر جمائے ہوتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ارد گرد کا پتہ نہیں چلتا, تو عزیز رشتہ دار بعض کا گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ تمہارا دماغ اتنا خراب ہو گیا, تمہیں سلام کرو تم جواب بھی نہیں دیتے ہو کہ بھائی کہاں آپ نے سلام کیا تھا, تم جا رہے تھے فلاں جگہ سڑک پہ ہم نے سلام کیا تم نے جواب بھی نہیں دیا, تو اب کہ بھائی میں نے دیکھا نہیں آپ کو, میں معافی چاہتا ہوں میں اپنے دھیان میں تھا. تو یہ صورتحال بن جاتی کہ اگر ہم اپنے دھیان میں رہیں گے تو گناہ سے بھی بچیں گے اور اپنا فائدہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ سنڈے سوری ملاقات تو نہیں ہوگی آپ سے, میں کچھ مدینہ منورہ جانے کے قصے میں ہوں, تو میں چند دن کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گا آپ کو, نیکسٹ سنڈے نہیں لیکن اس سے نیکسٹ سنڈے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت اچھا جناب, ضرور.